بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يقين کر لو، اللہ عز الجلال ہر اس چیز کو جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، بس ڈر جاؤ اس سے. اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ عز الجلال بخشنے والا اور بہت ہی حلم والا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ نے سنا کہ ادب کی تین قسمیں ہیں، الادب مع اللہ، والادب مع رسولہ و شریعتہ، والادب مع خلقہ. آج ہم چوتھے ادب کے اختتام کے بعد پانچویں ادب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے نفس کے آداب اور اس کے مظاہر. نفس کیا ہے؟ نفس، یہ نفس یا انفس سے ہے، اور اس کا مطلب روح ہے، حقیقت ہے، اصل ہے. پانی کو بھی نفس کہا گیا ہے، بدن کو بھی نفس کہا گیا ہے، خون کو بھی نفس کہا گیا ہے. نفس سے مراد ارادہ بھی ہے، نفس سے مراد رائے بھی ہے، نفس سے مراد عزت بھی ہے، نفس سے مراد ہمت اور عظمت بھی ہے، نفس سے مراد عیب بھی ہے، اور نفس سے مراد سزا بھی ہے. اصطلاحی اعتبار سے نفس کی تعریف کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں، ہی الجوہر البخاری اللطیف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية. بخارات کی طرح ایک بہت ہی لطیف جوہر کا نام نفس ہے، جو انسانی زندگی کو اٹھائے ہوئے ہے، اور انسان جس چیز کا ارادہ کرتا ہے ان حرکات و سکنات کا قیام اس کے ساتھ ہے. اور آج کی سائنس بتاتی ہے یہ 22.5 grams ایک بخار، ایک گیس ہے، جو انسان کے جسم میں کسی کونے کھدرے میں اللہ عز و جل نے رکھی ہوتی ہے. 2.25 tolas جس کا وزن ہے،
جس سے انسانی زندگی قائم ہے. یہ اس وقت نفس کا معنی ہوگا جب اس سے مراد روح لی جائے. اللہ عز و جل نے ان اللہ لا یستحیی من الحق ناف کے ذریعے اس روح کو داخل کیا جاتا ہے، اور طبی موت جب انسان مرتا ہے تو اس کی نوز سے اس کا اخراج ہوتا ہے. نفس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بعد نفس کی اقسام.
نفس کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، ایسا نفس جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سورۃ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، آیت کا نمبر 53. اور برائی کی طرف آمادہ انسان کو کون سا نفس کرتا ہے؟ اس کی ایک علت لکھ لیجئے، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، جو گمان کے مرید ہوں، حق کی پیروی نہ کرتے ہوں، وہ ہمیشہ ظن، تخمینہ، الرٹ، اٹکل پچو لگانا ان کی عادت ہو. وما تهوى الانفس، اور جو ان کی خواہش نفس ہو اس کے پیچھے چلنے والے. یہ دو لوگ ہمیشہ ٹریپ ہوتے ہیں، تو وہ نفس امارہ کے سب سے پہلے اس کے قبضے میں آتے ہیں. گویا دلیل کی بجائے گمان کے پیچھے بھاگنے والا شکار ہوتا ہے نفس امارہ. نفس کی دوسری قسم ہے النفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس.
انسانی ضمیر یہ قلبی عدالت ہے جو صحیح اور غلط کا فیصلہ دیتی ہے، یہ اس وقت تک وارن کرتی رہتی ہے، یہ عدالت، یہ ضمیر، یہ نفس، جب تک انسان سفلی خواہشات میں نہ چلا جائے، گری ہوئی خواہشات، لو ڈیزائرز۔ تیسری نفس کی قسم ہے نفس مطمئن۔ نفس مطمئنہ سے مراد شریعت پر 100% یقین کرنا، اور 100% یقین کے بعد اس کا قائل ہو جانا، اور پھر اس کا فائل ہو جانا۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور نفس اللوامہ کے بارے میں اللہ عز وجل نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور ان کی تین اقسام آپ نے سنی، یا ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیجئے۔ جب تک نفس لوامہ مضبوط نہ ہو، نفس امارہ کمزور نہیں ہوتا، اور جب تک نفس امارہ کمزور نہ ہو، انسان کی نفس مطمئنہ کی طرف دوڑ کمزور ہو جاتی ہے۔ جتنا نفس لوامہ مضبوط ہوتا ہے، اتنا انسان کا نفس مطمئنہ بننے میں جلدی کرتا ہے۔ آداب نفس کی اہمیت اور ضرورت السری بیان کرتے ہیں، اقوى القوة غلبتك نفسك، سب سے بڑی قوت جو انسان کے پاس ہے وہ اس کے نفس کا غلبہ ہے۔ ومن عجز عن ادب نفسه كان عن ادب غيره اعجز، جو اپنے نفس کو ادب نہیں سکھا سکتا وہ دنیا کے کسی انسان کو ادب نہیں سکھا سکتا۔ جو عاجز ہے اپنے نفس کی اصلاح سے، وہ بقیہ لوگوں کی اصلاح سے اعجز ہوگا۔ اور سلف صالحین کہا کرتے تھے انتہا سفر الطالبین الى الظفر بانفسهم، جو کامیابی چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا، ان کا سفر کامیابی کا ختم ہو گیا۔ فمن ظفر بنفسه افلح وانجح، جس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ ومن ظفرت به نفسه، اور جس کے بارے میں نفس کامیاب ہو گیا، خسر وهلك، وہ خسارے میں چلا گیا اور ہلاک ہو گیا۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے من اتبع ہوا نال عدوه مناه، جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے دشمن اپنی ساری خواہشیں اس پر پوری کر لیتا ہے۔ فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگانی کو ترجیح دی، جہنم ٹھکانا ہے۔ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس نے خواہشات کے منہ زور گھوڑے کو کنٹرول کیا، نفس کو کنٹرول کیا، اس کا ٹھکانہ جنت۔ نفس کا ادب اور اس کے مظاہر۔ نفس کا ادب یہ ہے کہ اس لطیف چیز کو جس طرح اللہ عز وجل نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ جہاں سے آیا ہے اسے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، تو یہ جس طرح حکم ربانی سے آیا ہے، حکم ربانی سے اسے واپس جانا ہے، جب یہ آیا تھا تو بہت خوشیاں لے کے آیا تھا، جب یہ جائے تو جاتے وقت بھی انسان کو خوشیاں دے کر ہی جائے۔ ایسے اعمال کرنے چاہیے۔ نفس کے ادب کے مظاہر، پہلا مظہر یہ ہے کہ نفس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا کام اللہ رب العزت سے مدد طلب کی جائے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا باپ حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے پیارے پیغمبر، عبد المطلب اپنی قوم کے لیے زیادہ خیر خواہ تھا آپ سے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کان یطعمہم الکبد والسنام وانت تنحرہم. عبد المطلب تو اونٹ کی کلیجی اور کوہان لوگوں کو کھلاتے اور تم ان کو حلال ہی کر دیتے ہو, ذبح کر دیتے ہو. آپ نے جو کچھ کہنا تو اسے خوب کہا. فوراً وہ کہتا ہے میں تأمرونی ان اقول, فرمائیے میں پھر کیا کہوں آج کے بعد. آپ نے فرمایا کہو اللہم قینی شر نفسی, اللہ میرے نفس کی شر سے مجھے بچا. وعزم لی علی ارشد امری, اللہ میرے لیے فیصلہ فرما کہ سب سے خوبصورت جو حکم ہے وہ میرے اوپر اللہ عز و جل نظر آئے. اتنی بات کہی وہاں سے گئے اور جا کے مسلمان ہو گئے. دوبارہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول اب بتائیں میں کیا کروں. آپ نے پھر فرمایا کہو اللہم قینی شر نفسی, اللہ میرے نفس کے شر سے مجھے بچا. وعزم لی علی ارشد امری, وہ کہنے لگے یہ تو میں نے کہا ہے. فما اقول الان, اب کیا کہوں. آپ نے فرمایا اب یہ کہو اللہم اغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دے. ما اسررت وما اعلنت, جو میں نے خفیہ گناہ کیے جو میں نے اعلانیہ کیے. وما اخطأت وما عمدت, جو میں نے جان بوجھ کے کیے جو میں نے غلطی سے کر لیے. وما علمت وما جہلت, میں نے جہالت سے کیے یا علم آنے کے بعد کیے. یہ مسلم احمد کی روایت ہے. نفس کے ادب کا دوسرا مظہر یہ ہے کہ اس کے عیوب کی پہچان کی جائے اور اس کا علاج کیا جائے. سری بیان کرتے ہیں من علامت الاستدراج العمی عن عیوب النفس, کسی بندے کے بارے میں اگر آپ نے پہچاننا ہو کہ اس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں یا اللہ مولت دے رہا ہے اور اس کو پکڑنا چاہتا ہے, اس کی ایک ہی نشانی ہے جب اس کے عیبوں کے بارے میں اللہ اسے اندھا کر دیں, اس کو نظر نہ آئیں اپنے عیب, اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے اور ایسا پکڑنے والے ہیں کہ اللہ اس کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیں گے. اور اس لیے سری بیان کیا کرتے تھے احسن الاشیاء خمسہ, دنیا میں پانچ چیزیں ہی سب سے زیادہ قیمتی ہیں نفس کے لیے. البکاء علی الذنوب, گناہوں پہ رو لینا. وإصلاح العيوب, اور عیبوں کی اصلاح کرنا. وطاعة علام الغيوب, اور اللہ عز و جلال کی اطاعت کرنا. وجلاء الرين من القلوب, اور دلوں کا زنگ دور کرنا. والا يكون لكل ما يهوي ركوب, کہ ہر خواہش پہ سواری نہ کرے, کچھ خواہشیں نہ بھی پوری ہوں تو جنت کس لیے ہے. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اعلم ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا بصرہ بعیوب نفسہ, اللہ عز الجلال جب کسی کو پسند کر لیتے ہیں تو اس کے عیبوں کے بارے میں اسے بصیرت دے دیتے ہیں, دکھا دیتے ہیں. لوگوں کا انتظار نہیں کرتا, وہ خود دیکھتا ہے یہ اور یہ اور یہ میرے اندر عیب ہے. فمن کملت بصیرته لم تخف علیہ عیوبه, جس کی بصیرت اللہ مکمل کر دیتے ہیں تو پھر اس کے عیب باقی نہیں رہتے, دور ہو جاتے. واذا عرف العیوب, اور جو بندہ اپنے عیب پہچان لیتا ہے امکنہ العلاج, وہ علاج اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے. ولیکن اکثر الناس جاہلون بعیوبہم, اکثر لوگوں کو اپنے عیبوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا, بلکہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے یرا احدہم القزا فی عین اخی, دیکھے گا لوگوں کی آنکھوں میں تو تنکا بھی اسے نظر آتا ہے. ولا یرا الجزع فی عینی, روایت کے الفاظ وینسى الجزع في عيني, اور اپنی آنکھوں میں شہتیر بھی نظر نہیں آتا. امام ابو عبداللہ الساجی بیان کرتے تھے كيف يكون عاقلا, ایسا بندہ کبھی بھی عقل مند نہیں ہو سکتا. من لم يكن لنفسه ناظرا, جس نے اپنے نفس کو کبھی دیکھا ہی نہ ہو کہ وہ کیا سوچتا ہے, کیا بولتا ہے, کیا کر رہا ہے. ام کیف یکون عاقلا من یطلب باعمال طاعته من المخلوقین ثوابا عاجلا. بھلا یہ بھی عقل مند ہو سکتا ہے اطاعت اللہ کی کرتا ہے اور اس کے بدلے مال لوگوں سے لینا چاہتا ہے. ام کیف یکون عاقلا من کان بعیوب نفسه جاہلا وفی عیوب غیره ناظرا. بھلا یہ بھی عقل مند ہو سکتا ہے جس کو اپنے عیب تو یاد نہیں اور ہر وقت لوگوں کے عیب ہی ٹٹولتا رہتا ہے. ام کیف یکون عاقلا, کیسے یہ بندہ عقل مند ہو سکتا ہے. لما یراہ فی نفسه من النقص واہل زمانہ محزونا باکیا, جو اپنے نفس کے عیبوں کو دیکھ کر اور دنیا کے عیبوں کو دیکھ کر غمگین نہیں ہوتا, روتا نہیں ہے, یہ عقل مند کیسے ہو سکتا. ام کیف یکون عاقلا, یہ کیسے عقل مند ہو سکتا ہے. من کان فی قلۃ الحیاء من اللہ عز اسمہ متمادیہ, جس کے اندر حیا نہیں ہے اور بے حیائی کے باوجود بھی آگے سے حجتیں پیش کرتا ہے, انکار کرتا ہے سچی بات کا. زازان المدائنی اس لیے کہا کرتے تھے, رأیت اقواما من الناس لهم عیوب, میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن میں بہت سارے عیب تھے. فسکتوا عن عیوب الناس, وہ عیب والے لوگوں نے لوگوں کے عیبوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی. فستر اللہ عیوبہم, اللہ نے ان کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا. وزالت عنہم تلک العیوب, اور وہ عیب دور کر دیے. ورائیت اقواما, اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا. لم تکن لہم عیوب, ان کے کوئی گناہ اور عیب تھے نہیں. اشتغلوا بعیوب الناس, وہ ہر وقت لوگوں کے عیب ٹٹولتے تھے. فصارت لہم عیوب, وہی عیب اور گناہ خود کرنے لگ گئے. تیسرا مظہر, مخالفت النفس والشیطان, نفس کی مخالفت کرنا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, افضل الاعمال ما اکرہت علیہ النفوس, سب سے افضلیت والا عمل یہ ہے کہ جس سے نفس کو آپ مجبور کر دو کہ یہ نہیں کرنا, جو غلط کام ہے. اور شاعر نے سچ کہا, والنفس کالطفل ان ترضعه شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. نفس تو بچے کی طرح ہے, اگر بچے کو فیڈنگ کرواتے جاؤ تو جوان ہو جائے گا اور دودھ مانگتی رہے گا, نہ اس کے سامنے دو سال کی قید ہوتی ہے, اور اگر چھڑا دو تو چھوڑ دے گا. وخالف النفس والشیطان واعصهما, ہمیشہ شیطان اور نفس کی مخالفت کرو. اس لیے بعض مشائخ سے کسی نے پوچھا, اسلام انسان کی روح سے لے کے جسم کے آخری کنارے تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا, ذبح النفوس بسیف المخالفہ, مخالفت کی تلوار سے نفسوں کو ذبح کرنے سے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم, جاسیہ 2-3. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلتا ہے علم کے باوجود بھی اللہ اسے گمراہ ہی رکھتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, جن کو خلیفہ خامس ہونے کا شرف اللہ نے دیا, جب بیمار ہو گئے تو ان کی بیوی, سات خلفاء کے جھرمٹ میں پلنے والی, بنت الخلیفۃ والخلیفۃ جدہا, خلیفہ کی بیٹی, عبد الملک کی بیٹی, بن مروان, مروان اس کا دادا وہ بھی خلیف, اخت الخلائفی, تین خلفاء کی بہن, عبد الملک بن مروان کے تینوں بیٹے, والخلیفۃ زوجہا, اور اس کا خامند بھی خلیفہ. لیکن اللہ عز وجل نے سمجھ دی تھی, فاطمہ اس کا نام تھا, 12 اللہ نے بیٹے دیے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, میرے ساتھ رہنا ہے کہ جواہرات کے ساتھ رہنا ہے؟ کہا, کیا مطلب؟ کہا, میں نے عدل دنیا میں قائم کرنا ہے تو پہلا کام تو یہ ہوگا کہ وہ ہیرے جواہرات کا ہار جو تیرے باپ نے تجھے دیا ہے، پہلے بیت المال میں وہ جمع کراؤ، باقی چیزیں پھر لاؤں گا۔ اللہ عز وجل نے توفیق دی، ایسا ہی کیا۔ لونڈی تھی بیوی کی، کہا یہ لونڈی مجھے دے دو، اور بیوی دیتی نہیں تھی، کیونکہ بقول اس کے لونڈی شاید ظاہری شکل و صورت میں بیوی سے بھی خوبصورت ہو، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز کیا چاہتے ہیں۔ جب دیکھا کہ بیمار ہو گئے، کہا میں آپ کی بیماری کو نہیں دیکھ سکتی، آپ کی ایک خواہش ہے کہ لونڈی دے دوں اور آپ لے لو۔ کہا ٹھیک، لونڈی لی اور ساتھ ہی آزاد کر دیا۔ کہا یہ کیا، میرے ہاتھ سے بھی گئی اور خود بھی اس کو نہیں رکھا۔ کہا یہ بات میں نے کہی، اس کا مطلب تھا کہ میری خواہش بنی، میں اس کو توڑنے کے لیے تو آپ کو کہا تھا۔ نفس کے ادب کے مظاہر میں سے چوتھا مظہر یہ ہے، محاسبۃ النفس، اپنے نفس کا خود محاسبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغت، اللہ سے ڈر جاؤ، دیکھو کہ تمہارے نفس نے کل کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جامع الترمذی 2459، حاسبوا انفسکم، اپنے نفسوں کا محاسبہ کیا کرو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وتزینوا للعرض الاکبر، روزانہ ہی زینت اختیار کرتے ہو، قیامت کے لیے بھی زینت کا اہتمام کرو۔ جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا، اس کو خوف کیا ہے آخرت۔ اور میمون بن مہران کہا کرتے تھے، لا یکون العبد تقیا، کوئی آدمی حقیقی متقی نہیں بن سکتا، حتی یحاسب نفسہ، جب تک وہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا۔ یحاسب شریکہ، ایسا حساب جیسے پارٹنر پارٹنر کا حساب کرتا ہے، من این مطعم وملبس، نفس سے پوچھے یہ کھانا کہاں سے آیا تھا، یہ لباس کہاں سے آیا تھا، حلال ہے کہ حرام ہے، جیسے وہ ایک ایک پیسے اور پائی کا، پینی پینی کا حساب کرتے ہیں پارٹنر، اس طرح اپنے نفس سے جو محاسبہ نہیں کرتا، متقی نہیں بن سکتا۔ وہب ابن منبہ بیان کرتے ہیں، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے جو حکمت چھوڑی تھی، اس میں لکھا تھا کہ چار گھڑیاں کسی عقل مند کو غفلت سے نہیں گزارنی چاہیے۔ پہلی گھڑی، یناجی فیہا ربہ، جس وقت وہ عبادت کر رہا ہو، ہوش و حواس سے عبادت کرے۔ دوسری گھڑی، یحاسب فیہا نفسہ، جب وہ اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہے۔ تیسری گھڑی، یفضی فیہا الی اخوانی الذین یخبرونہ بعیوبہ، جب وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے جو اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس کی عیبوں کی خبر دے سکتے ہیں، ایسے مصلحین کے پاس بھی حاضر دماغوں کے بیٹھے۔ چوتھی گھڑی، جب وہ اکیلا ہو اور لذت کی چیزیں موجود ہوں۔ اس لیے عقل مند کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اپنے وقت کو پہچانے، اَن يَعْرِفَ زَمَانَهُ وَيَحْفَظَ لِسَانَهُ، زبان کی حفاظت کر لے، وقت کو پہچان لے۔ اور عقل مند کے لیے بھی واجب ہے، اَلَّا يَضْعَنَ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث، صرف تین چیزوں کے لیے گھر سے نکلے، زَادٍ لِمَعَادِ، آخرت بہتر کرنے کے لیے، مَرْمَةٍ لِمَعَاشِ، حلال رزق کمانے کے لیے، وَلَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّم، اور حلال چیزوں سے لذت لینے کے لیے۔ مالک بن دینار کہا کرتے تھے، رحم اللہ عبدا قال لنفسی، اللہ رحمت فرمائے اس بندے پر جو اپنے نفس کو یہ کہتا ہے، الست صاحبت کذا، تم نے یہ کوتاہی نہیں کی، الست صاحبت کذا، تم نے یہ گناہ نہیں کیا، ثم ذمها، پھر اس کی مذمت کرے خود ہی، ثم خطبها، پھر اس کو لگام ڈالے، ثم الزمها کتاب اللہ، پھر اللہ کی کتاب اس پہ لازم قرار دے دے، فکان لها قاعدا، اور اسی کو ہی اس کا کمانڈر بنا دے۔ کیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زبان کھینچ رہے تھے، اپنی ہی، کیسے عمر کہہ رہے تھے اور تیرا باپ تجھے لٹا کے مارتا تھا, تم کیا چیز بن گئے ہو. پانچواں مظہر تزکیت النفس و تطہیرہا, نفس کو گناہوں سے پاک رکھنا, اسی طرح مذموم خصلتوں سے پاک رکھنا. اور تزکیہ سے مراد کسی چیز کی نشو و نما, افزائش کرنا, فروغ دینا, پروان چڑھانا, ڈیولپمنٹ, گرو. اور تزکیہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے اصلاح کرنا, آلودگی سے پاک کرنا, خوش نما بنانا, خوبصورت اور پاکیزہ بنانا, اس کی بیوٹیفیکیشن اور پیوریفیکیشن کرنا. نفس کے تزکیے سے مراد اس کی ایسی ریفائننگ کی جائے, ایسی پالشنگ ہو کہ وہ ایکسیلنس کے درجے کی طرف سفر شروع کر دے. قرآن نے ایک لفظ بولا ہے جس سے تزکیے کا مفہوم سمجھا جائے گا, یکفر عنہم سیئاتہم, اخلاقی رذائل کا خاتمہ کر دینا, اور یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ہر برائی کو صفت حمیدہ سے بدل دینا. یہاں رک کے ایک بطور نوٹ لکھ لیجئے کہ تزکیے کی مختلف اقسام ہیں جو ہمارا موضوع تو نہیں, چونکہ نفس کے تزکیے کی بات آئی ہے تو ساتھ یہ لکھ لیا جائے. ایک ہوتا ہے علمی تزکیہ, انسانی خیالات, نظریات, ایسے عقائد سے فکری اور عقلی طور پر دستبردار ہو جانا جو قرآن و سنت کے مخالف ہیں, محارب ہیں, متصادم ہیں. ایک ہوتا ہے باطنی اور روحانی تزکیہ, نیت اور ارادے کو ذاتی مفاد, ریاکاری, شہرت کے حرص, اس جیسی چیزوں سے پاک کر لینا, یہ باطنی اور روحانی تزکیہ ہے. عملی تزکیہ, ایسے اعمال اور افعال سے دور ہو جانا جو شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے, بدعت. چوتھی قسم ہے مادی اور ظاہری تزکیہ, لباس اور بدن کی صفائی اور شرعی احکامات کی پابندی, یہ مادی تزکیہ بھی ہے اور ظاہری تزکیہ بھی ہے. پانچواں تزکیہ ہے اجتماعی تزکیہ, انسان انفرادی زندگی سے بالا تر ہو کر معاشرے اور ملت کی تعمیر اور تطہیر کے لیے پلاننگ کرے کہ میں نے صرف اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا, میں نے لاکھوں لوگوں کو جنت لے کے جانا ہے. اور اگر کوئی تزکیہ کرنا چاہتا ہے تو چند نمبرز لکھ لیجئے, اخلاص کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا. صحیح علم, جس کو مستند علم کہتے ہیں, اس کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا. اور وحی کے علم کی تفقہ, دین کی سمجھ کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا. اعتدال کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا. انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ, اس کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا. تجارت ہو, خوشی ہو, غمی ہو, عبادات کی پابندی نہ ہو, تزکیہ نہیں ہوتا. اور اگر آپ یہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں, صحیح علم اور یہ ساری چیزیں جب آ جائیں تو صرف دو ہی باتیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں, اس کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا اہم رکن کیا ہے اور اس سے کم رکن کون سا ہے, مجھے سب سے پہلے کون سا کام کرنا ہے, مناسب وقت, مناسب جگہ, مناسب مقدار کا تعین کرنا اسے آ جائے تو یہ مزکا انسان ہے, اس کا تزکیہ ہوا ہوا. جس کو پتہ ہے کہ نماز کے بغیر تو نجات نہیں ہے اور چلغوزے چار نظر آگے ہیں تو چلو دوست بیٹھے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, اس کا کیا تزکیہ ہوگا. چھٹا ادب حمل النفس علی معالی الامور, بلند اخلاق کا نفس کو عادی بنانا. بلند اخلاق ہیں کیا؟ ان اللہ تعالی کریم یحب الکرماء, صحیح الجامع 1800. اللہ کریم ہے اور کرما کو پسند کرتے ہیں, بہت کریم انسان ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. جواد یحب الجود, اللہ سخی ہیں اور سخی لوگوں کو پسند کرتے ہیں, یہ بلند اخلاق ہے. یحب معالی الاخلاق ویکرہ سفسافہا, بلند اخلاق کو پسند کرتے ہیں, گرے ہوئے اخلاق کو پسند نہیں کرتے. چوتھا بلند اخلاق, صحیح الجامع کی روایت ہے 590, سلسلہ صحیحہ 1324, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ساق اللہ الیک رزقا من غیر مسئلہ ولا اشراف نفس, اللہ اگر آپ کو کوئی رزق دے دیتا ہے نہ آپ نے مانگا نہ آپ کے دل میں ہی اشراف تھا, شاید دے ہی دے, یہاں سے تو ملنا چاہیے, فخذ ہو, نہ آپ کے دل میں آیا اور نہ آپ نے مانگا تو اس کو لے لو. فإن اللہ أعطاكه, یہ اللہ نے تجھے دیا ہے, کسی اور نے نہیں دیا. اس لیے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح الجامع 2250, ان هذا المال خضر حلو, یہ مال دیکھنے میں بڑا بھلا لگتا ہے, کھانے میں بڑا میٹھا لگتا ہے. فمن اخذه بحقه بورك له فيه, جس نے حلال مال لیا اللہ اسے بہت برکت دیں گے. ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه, جو ہر وقت اسی چاہت میں اٹھتا بیٹھتا ہے مال کیسے آئے, اللہ آ بھی جائے تو برکت نہیں دیتا, بلکہ فرمایا وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلْ وَلَا يَشْبَعُ, اس کی مثال تو ایسی ہے جو انسان کھائے لیکن سیر نہ ہو. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى, اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. بلند اخلاق کی پانچویں شکل, جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے. الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ الْغَضَبِ, سنن ابی داود 4779. ادب کا ساتواں مظہر, ادب کو آخرت کی تیاری میں ڈھونڈے تلاش کرے اپنے نفس میں, یعنی نفس کو مشغول کر لے تاکہ آخرت کی تیاری ہو جائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح الجامع 6189, من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد, جس نے اپنے سارے غموں کا ایک ہی غم بنا لیا آخرت کیسے بہتر ہوگی. کفاہ اللہ سائر همومی, اللہ باقی سارے غم خود دور کر دیں گے. ومن تشعبت به الهموم من احوال الدنیا, اور جس کو چاروں طرف دنیا کے غمی گھیر لیں, اوہ بچوں کی فیسز, اوہ ابھی تو کپڑے لانے والے ہیں, کیا بنے گا, ابھی تو سٹیٹس تو گرتا جا رہا ہے. لم يبال الله في اي اوديتها هلك, وہ جہاں بھی مر جائے کسی وادی میں اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں صحیح الجامع 1146, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتربت الساعة, قیامت قریب آ گئی ہے. ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا, جس طرح قیامت قریب آ رہی ہے اتنی ہی دنیا کی حرص لوگوں میں بڑھ رہی ہے. ولا يزدادون من الله الا بعدا, جتنی دنیا کی حرص زیادہ ہو رہی ہے اتنی اللہ سے دوری ہو رہی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح الجامع 6516, سلسلہ صحیحہ 949, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت همه الاخره, جس کا غم آخرت بن جائے اللہ تین انعامات سے نواز دیتے ہیں. پہلا انعام جمع اللہ له شمله, اس کا ہر کام منظم مرتب ہو جاتا ہے, فرسٹریشن نہیں ہے اس کو. دوسرا انعام جعل غناه في قلبي, اللہ اس کے دل کو غنا, تونگری, امیری, اسودگی سے بھر دیتے ہیں. تیسرا انعام وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ, دنیا کو نکیل ڈال کر اللہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اور اگر نفس مشغول ہو جائے دنیا میں, وَمَنْ كَانَتْ هَمُّهُ الدُّنْيَا, ازمائشیں بھی تین ہی آتی ہیں, فرق اللہ علیہ امرا, اس کا کام کبھی مرتب نہیں ہوتا, بس جی وہ مسئلہ, بس جی وہ مسئلہ. وجعل فقره بین عینی, اور اس کے سامنے ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری ہی دوڑتی رہتی ہے, ڈبل سے ٹرپل ڈیوٹیاں لیکن فقیری کا خوف کھائے جا رہا ہے. تیسری آزمائش وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ, ملتا وہی کچھ ہے جو اللہ نے لکھا ہے. ادب کا آٹھواں مظہر النظر فی العواقب, نفس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے وہ انجام پر بھی غور کرے, انجام کیا ہونے والا ہے. اس لیے جب انجام پہ غور ہوتا ہے تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, صحیح مسلم 2807, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یؤتى بأنعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامة, جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں والا تھا اور اس کو ایک مرتبہ ڈبکی لگوائی جائے گی جہنم میں, پھر اسے پوچھا جائے گا, یا ابن آدم ہر رأیت خیرن قطو, زندگی میں کبھی کوئی خیر ملی آپ کو؟ هل مر بك نعیم قط, کبھی تجھے کوئی نعمت ملی؟ فیقول لا والله یا رب, اللہ زندگی میں نعمت ملی کو نہیں ہے. ویؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا, سب سے زیادہ بری حالت جس کی دنیا میں ہے اس کو لایا جائے گا, فیصبغ صبغ فی الجنہ, ایک ڈبکی جنت میں لگوائی جائے گی. پھر اللہ عز و جلال پوچھیں گے, ہاں بتاؤ, هل رأيت بؤسا قط, کبھی تمہیں کوئی تکلیف آئی؟ هل مر بك شدة, کبھی کوئی سختی دنیا میں آئی؟ کہ لا والله یا رب, اللہ میرے جیسا تو نعمت والا بندہ ہی کوئی نہیں تھا. ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط, مجھ پہ تو سختی کبھی آئی نہیں ہے. ادب کا نواں مظہر مجاہدۃ النفس فی طاعۃ اللہ, اللہ کی اطاعت میں, فرما برداری میں نفس سے جہاد کرنا. نفس مانتا نہیں ہے. سفیان سوری کہتے ہیں, 20 سال اس کو مجھے لے کے کھینچ کے چلنا پڑا, پھر ایسا تیار ہوا, 21ویں سال نفس ہی کہتا تھا, اٹھو تہجد پڑھو, کیوں لیٹے ہوئے, ساری دنیا تو پڑھ رہی ہے, تمہیں کیا, اٹھ جاؤ نا. مجھے محسوس ہونے لگ گیا کہ مجھے کوئی آوازیں دے رہا ہے, مجھے کوئی کھینچ رہا ہے. مجاہدۃ النفس کے 4 مراتب ہیں. جب تک یہ 4 مراتب بندہ طے نہیں کرتا, نفس کے ساتھ جہاد نہیں ہو سکتا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جہاد النفس علی 4 مراتب, نفس کے ساتھ جہاد 4 مرتبوں والا ہے. پہلا, مجاہدتها علی تعلم الہدى ودین الحق, ہدایت اور دین حق کا علم سیکھنا, اس پہ اپنے نفس کو لگانا, وہ مانے یا نہ مانے. جو بندہ علم نہیں سیکھ سکتا وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. نمبر 2, مجاہدتها علی العمل به, اس سچے دین پہ عمل کرنا. جو 5 فٹ کے جسم میں دین نافذ نہیں کر سکتا, وہ 5 ارب دنیا کو کیسے دین کی دعوت دے گا اور دین پہ قائم کرے گا. تیسرا, مجاہدتها علی الدعوة الی الحق, اپنے نفس کو اس دین کی دعوت کی طرف لگائے. چوتھا, مجاہدتها علی الصبر علی مشاق الدعوة, دعوت کے میدان میں اٹھنے والے مسائل اور مصیبتوں پہ صبر کرنا, لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا. اور ساتھ ہی امام ابن القیم نے خوشخبری دے دی, کہا کرتے تھے جس کے اندر یہ 4 مراتب آگے ہیں, سارا من الربانیین, یہ ربانی انسان بن گیا. اور سلف کا اس بات پر اتفاق تھا, کوئی بھی مسلمان ربانی نہیں بن سکتا جب تک اس کے پاس حق کی پہچان نہیں, عمل نہیں, اور یہ حق دنیا کو سکھاتا نہیں. اس لیے امام ابن القیم کہا کرتے تھے, کان جہاد النفس مقدما علی جہاد العدو, دشمن کے جہاد سے مقدم نفس کا جہاد ہے. اس کی وجہ یہ ہے, جو اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتا, جس سے اللہ نے روکا ہے رک نہیں سکتا, جس کا حکم دیا وہ کر نہیں سکتا, وہ دشمن کے سامنے بھی نہیں جا سکتا. جس کے دل میں دشمن بیٹھا ہوا ہے اس پہ تو اس نے قبضہ کیا نہیں ہے, جس کے 2 پہلوؤں کے درمیان ہے, تو دوسرے دشمن کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا, وافضل الجهاد من جاهد في ذات الله، سب سے افضل جہاد تو وہ ہے جو اللہ کی ذات میں انسان جہاد کرے، اور من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ نفس کے ادب کا دسواں مظہر، اور یہ سب سے مہم ہے، جس سے نفس کے آداب کی ابتدا بھی ہوتی ہے، اصلاح بھی ہوتی ہے، تزکیہ و تطہیر بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے اسی کو اختیار کرنا چاہیے اللہ کی مدد کے بعد۔ وہ کیا ہے؟ نفس کی شرارتوں سے بچنے کی دعائیں بھی کرنا اور اپنے آپ کو دم بھی کرنا۔ ذہن ہمارا یہ ہوتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، مصیبت آئی، سر درد ہوئی، بڑی لمبی دعا، ٹھیک ہو گئی، کبھی ہاتھ اٹھے ہی نہیں۔ یہ مطلب کی دعائیں تو ہر بندہ ہی کرتا ہے، رب سے تعلق کے لیے دعائیں بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عبادہ بن صامت سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ کی روایت لکھ لیجئے، صحیح الجامع 1297، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں خشیت نہ ہو، ومن دعاء لا یسمع، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، ومن نفس لا تشبع، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ومن علم لا ينفع، ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اعوذ بک من ہؤلاء الاربع، من چاروں چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت سنن ابی داود میں ہے 2018، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، علمنا رسول اللہ خطبۃ الحاجۃ، ضرورت کا خطبہ اللہ کے سننے میں سکھایا، اور آپ نے کیا پڑھا؟ ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بہ من شرور انفسنا، نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ عثمان بن ابی العاص اور قریش کی ایک عورت، ان دونوں نے یہ دعا اللہ کے رسول سے سنی، ابن حبان 901، اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وخطایای، میری خطاؤں کو معاف کر دے، وعمدی، اور میرے جان بوجھ کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم انی استہدیک لارشد اموری، اللہ میں تجھ سے اپنے صحیح امور کے لیے سیدھا راستہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من شر نفسی، اللہ میرے نفس کی شر سے مجھے محفوظ فرما۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سلسلہ صحیحہ 2763، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور صحابی کہتے ہیں ہمیں، امرنا ان نقول، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم یہ کہیں، کب؟ اذا اصبحنا، صبح کے وقت، واذا امسینا، جب شام ہو، واذا اضطجعنا علی فرشنا، جب ہم اپنی چار پائی پہ لیٹنے لگے۔ اللہم فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کو جاننے والے، انت رب کل شیء، تمام چیزوں کے تو ہی رب ہے، والملائکہ اشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، انک لا الہ الا انت، آپ ہی صرف عبادت کے لائق ہیں، فَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ أَنفُسِنَا، اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں کہ تو ہمیں ہمارے نفسوں کی شر سے بچا لے، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور شیطان مردود کی شر سے بچا، وَالشِّرْكِ، اور اس کے شرک سے بچا، وَنَقْتَرِفَ عَلَىٰ أَنفُسِنَا سُوءًا، ہم اپنے جانوں پر کوئی برائی وارد کریں، کوئی گناہ کریں، او نجرہ الی مسلم، یا برائی کھینچ کے کسی مسلمان پہ ڈال دیں، ہم تیری اس سے بھی پناہ چاہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داود 5067۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ مرنی بکلمات اقولہن اذا اصبحت و اذا امسیت، ایسے کلمات مجھے سکھائیے جو میں صبح و شام پڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا، قل، کہو، اللہم فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور غیب کو جاننے والے، رب کل شیء و ملیکہ، ہر چیز کے رب اور ملیک یعنی مالک، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکی، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کی شر سے، شیطان کی شر سے اور شرک سے۔ آپ نے فرمایا، قلها اذا اصبحت و اذا امسیت و اذا اخذت مضجعك، اس کو صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو، جب بستر پہ جاؤ تو اس وقت بھی پڑھو۔ شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 4399۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی، اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اللہ میرے کانوں کی شر سے مجھے بچا، ومن شر بصری، میری آنکھوں کی شر سے مجھے بچا، ومن شر لسانی، میری زبان کی شر سے مجھے بچا، ومن شر قلبی، میرے دل کی شرارت سے مجھے بچا، ومن شر منی، اور میری قوت باہ کی شر سے مجھے بچا۔ دعائیں بھی کریں اور دم بھی کریں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح الجامع 70۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبریل، جبریل امین میرے پاس تشریف لائے، فقال یا محمد، اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشتکیت، آپ بیمار ہیں؟ قلت نعم، جی ہاں۔ قال، تو جبریل نے کہا، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، من شر کل نفس، ہر نفس کی شرارت سے، وعین حاسد، ہر حسد کرنے والی آنکھ سے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں دم کرتا ہوں، واللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا دیں گے۔ تو اپنے آپ کو دم بھی کیجیے، دعائیں بھی کیجیے۔ تو یہ تھے 10 ادب کے مظاہر، نفس کی لغوی اصطلاحی تعریف اور اس کی 3 اقسام، اور پھر اس کی اہمیت، اور اس کے بعد اس کے ادب کے 10 مظاہر۔ تلک عشرۃ کاملہ ففیہا کفایہ لمن لہ درایہ، 10 ہی کافی ہیں۔ ہم انشاءاللہ اب کوشش کریں گے کہ روزانہ سے ایک ادب کم از کم مکمل ہو جائے، چونکہ کافی ایام بھی گزر گئے، اور جو مہم چیزیں تھیں اللہ ذوالجلال کے متعلق، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، قرآن مجید کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق، اس لیے ان کو وقت دینا افرض الفروض تھا، واجب تھا، اس لیے دیا۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ سے ایک ادب کی تکمیل کریں۔ اللہ عزوجل آپ کی معاونت کرے۔